أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج سپتمبر 1980 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ صاف صاف کی آیت 158 سے ہو رہا ہے، 37:158. سابقہ آیات میں عہد جاہلیت کے عربوں کی تواہم پرستیوں اور جہالت کا ذکر ہو رہا تھا. عربوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ تو جہالت پھیلی ہوئی تھی. دیوی دیوتاؤں کو خدا بنا لینا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کر دینا، جنات پر اعتقاد کہ بڑی قوتوں کے مالک ہیں، یہ ساری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی. تو سب سے پہلے اولی مخاطب کیونکہ عرب قوم تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، ورنہ بات یہ ساری دنیا سے کہی گئی. یعنی عجیب چیز ہے، دنیا کا کوئی مذہب لیجیے، اس میں کوئی نہ کوئی سپرسٹیشن، کوئی نہ کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹ ضرور آئے گا. تواہم پرستی کی کوئی چیز، فوق الفطرت کوئی باتیں، فوق البشر چیزیں مذہب کے بانیوں کے متعلق. اسلام نے، اور میں جب بھی اسلام کہوں گا تو اس کی سند قرآن کریم ہوگی، تو قرآن کریم آیا انسان کو علم اور بصیرت سے روشناس کرانے کے لیے اور جہالت اور تواہم پرستیوں کو مٹانے کے لیے. اس میں ایک عنصر تو ایسا ہے جسے کہا جا سکتا ہے، کہا جا ہی نہیں سکتا بلکہ حقیقتاً وہ فکر انسانی سے ماورا ہے، وہ وہی ہے. جب میں نے کہا فکر انسانی سے ماورا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فکر انسانی کی سمجھ میں نہیں بات آتی، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا جو سرچشمہ ہے، وہ جو علم جہاں سے ملتا ہے، وہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، براہ راست خدا کی طرف سے اس کے ایک برگزیدہ نبی کی طرف وہ منزل ملنا تھا. اس کے اوپر اسے وہ علم براہ راست وحدی طور پہ ملتا تھا. ایک یہ عنصر تو ایسا ہے. اس عنصر کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اس سے باس نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ملتا تھا. جو کچھ وہ ملتا تھا اس کے متعلق تاکید یہ ہے کہ اسے آپ غور اور فکر، شعور اور تدبر، علم اور بصیرت کی بنا پہ سمجھو. اس بنا پر اگر اس کی صداقت تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس پہ ایمان لاؤ، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ ایمان ایمان نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف اتنی سی چیز کہ وہی کا سرچشمہ علم خداوندی ہے جو براہ راست ایک برگزیدہ ہستی کو ملتا تھا، کتنی چیز تو ہے قرآن کریم کی روح سے جو دین اس نے پیش کیا جسے آپ مذہب کہتے ہیں، اس میں اتنا ایلیمنٹ، اتنا عنصر تو آپ اسے کہہ لیجئے، فوق الفطرت کہیے، فوق البشر کہیے، کہ یہ اتنا حصہ تو اس کے اندر ہے. لیکن اس کا بھی میں نے یہ کہا کہ اس کا ثبوت جو ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے، اس کا ثبوت عقل و فکر کی روح سے ملتا ہے. یہ عجیب چیز ہے. وہ لوگ کے جو اصطلاحاً مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے بھی جب غیر جانبدارانہ طور پر تعصب سے الگ ہٹ کر قرآن کریم پر غور و فکر کیا ہے، وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ کسی انسان کی فکر کی تخلیق نہیں ہے. اس کا سرچشمہ علم کا ماورائے فکر انسانی ہے. غیر مسلم محققین وہی اس نتیجے میں پہنچے. تو قرآن مسلم یا مومن تو کہتا ہی اسے ہے جو علاوہ بصیرت قرآن کریم کی اس حقیقت کو پر یقین لے آئے، تسلیم کر لے، ثابت ہو جائے اس کے اوپر علم و بصیرت کی روح سے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے. تو اب یہ اس درجے میں یہ عنصر بھی فوق الفطرت نہ رہا، وہ تو فکر انسانی کے تحت آ گیا. ہم اس میں ایمانی صورت میں لائیں گے جب فکر انسانی اس کی تائید کر دے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، تو اتنا حصہ تو اس میں آپ کہیے. اس سے الگ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو ذہن انسانی کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو. تواہم پرستیوں کے کہ جس قدر تاریکیاں تھیں قرآن نے سب مٹا دی. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ عالم محسوسات جو تمہارا ہے, یہ کائنات فزیکل جسے آپ کہتے ہیں, اب تو اس کو فزیکل بھی نہیں کہنا چاہیے, اس سے بھی آگے چلی گئی یہ سائنسی تحقیقات, لیکن بہرحال یہ عالم محسوسات جسے آپ کہیں گے, یہ کچھ چیزوں تو وہ ہیں کہ جو آپ پرسپٹیبل ہیں, نظر آتی ہیں, محسوس ہوتی ہیں, دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, یہی جو فائیو سینسز کہلاتی ہیں حواس خمسہ کی روح سے. لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح سے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, محسوس نہیں کر سکتے. یہ قوتیں ہیں, مثلا آج ہی سائنس اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جسے ہم یہ میٹر کہتے ہیں, ٹھوس مادہ, میٹیریل چیز جسے ہم یہ کہتے ہیں, ان کو بھی جب ریڈیوس کیا جائے, آہستہ آہستہ پیچھے لے جایا جائے, تو اس سے پیشتر تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایٹمز پر پہنچتا ہے, اور ایٹم کے معنی ہوتے تھے یونٹ, اور ایٹم سے مراد ہوتی تھی, یونان سے یہ بات چلی تھی ایٹم سے متعلق, ایٹم سے مراد ہوتی تھی ایسے ذرات کہ جو آگے تقسیم نہ ہو سکے. انہوں نے ایٹم اس کو تصور کیا تھا کہ کسی ایک لکڑی کو لے کے اس کے برادہ بنانا شروع کیجیے, اور اس کے ذرات کو اتنا زیادہ تقسیم کرتے چلے جائیے, کاٹتے چلے جائیے, کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آگے وہ ڈویزیبل تقسیم کے قابل رہے نہیں. ان کے نزدیک ایٹم اتنا ہی تھا, لیکن آج تو بات ہی اور ہو گئی. انہوں نے اس پہ آگے جا کے جب اس کو ریڈیوس کیا ہے تو بات کے کچھ فنی سی آ جائے گی, سائنس کی آ جائے گی. اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں, وہ مالیکیول وغیرہ کے اوپر آئے. آج جس کو ایٹم کہتے ہیں نا, یہ وہ مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے نہیں ہوتے, یہ وہ توانائی ہے کہ جو آپ کے حواس خمسہ یا یہ فزیکل سینسز جو ہیں ان کی روح سے آپ کی گرفت میں آتی نہیں ہے, لیکن اس کے مظاہر ایسے ہیں کہ وہ تو ایک ایٹم کا بم پورے کے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے, ایک ذرہ اس ایٹم کی توانائی کا انسان کو چاند پہ پہنچا رہا ہے. مواصلات کا کوئی ذریعہ آپس میں نہیں ہے, یعنی چاند کے اوپر کا انسان جو ہے اس کے دل کی دھڑکن ریکارڈ ہو رہی ہے زمین کی لیبوریٹری میں, سوچیے راستے سے کوئی رسی تک بھی نہیں ہے. اب یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ اس کا نام ہی پیور انرجی انہوں نے رکھا ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے جسے پیور انرجی کہا جاتا ہے. بجلی ہر شخص سامنے سے جانتا ہے بجلی, لیکن کیسے ہمیں معلوم ہوا ہے؟ وہ جو کوئی الیکٹریفائڈ آبجیکٹ ہوتا ہے نا, جس شے کے اندر وہ بجلی کی لہر ہوتی ہے, اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں یا اس سے آپ دیا جلاتے ہیں, بلب جلاتے ہیں, جتنے کام بھی آپ دیتے ہیں, محسوس چیزوں میں جب وہ آتی ہے توانائی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے توانائی. اگر وہ اس محسوس شے میں نہیں آتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو. حالانکہ نام ہم اس کا روک لیتے ہیں اور اتنا استعمال اس کا عام ہو گیا ہوا ہے آپ کو کہ ایک ذرا ذرا سی چیزیں بھی بجلی سے چلتی ہیں. بجلی الیکٹریسٹی کی جو توانائی ہے وہ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ اس کے لیے ہزاروں طریقیاں محسوس کرنے کی. تو یہ توانائیاں ان کو انہوں نے پیور انرجی اس لیے کہا ہے کہ وہ مادی یا فزیکل یا طبی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. وہ شکل ان کی ایسی ہے کہ جو آپ کی سینسز کی گرفت میں نہیں آتی, لیکن مظاہر اس کے ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں, وہ آپ کی سینسز میں آتی ہیں. تو یہ اس قسم کی جو قوتیں ہیں جو نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں, عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے جن, جن کے معنی ہے نگاہوں سے اوجھل جانے والی ہے, یا اس کے متعلق خود علاقہ کا مادہ جو ہے عربی زبان کے اندر اس کے معنی توانائی کے ہیں. وہاں سے لفظ ملائکہ قرآن نے یوز کیا, وہ بھی توانائی ہیں. ان کے متعلق کہا ہے کہ مدبرات امر ہیں. خدا کے عالم امر کا جو پروگرام ہے اس کی تدبیریں کرنے والے, مشیت خداوندی کو بروئے کار لانے والی قوت, یوں کہہ لیجیے. یہ ساری کائنات غیر مری, غیر محسوس, انویزیبل, ان پرسپٹیبل قوتوں کے سہارے چل رہی ہے. یہ اتنے اتنے بڑے عظیم الجثہ قرے یہ فضا کی تہنائیوں کے اندر یہ معلق کھڑے ہیں, کھڑے ہی نہیں ہیں, اس قدر تیزی سے نحو گردش ہیں کہ آپ ان کی گردش کی رفتار کو بھی نہیں مار سکتے آسانی سے. معلق جگہ میں یعنی فضا کے اندر جہاں کوئی ایسا ستون, قرآن نے کہا کوئی ستون جنہیں تم دیکھ سکو وہ نہیں ہوتا, کسی سہارے کے بغیر کروڑوں کی تعداد میں اور اتنے اتنے بڑے تو ان کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ اتنے جو کرائے ارض ہمارا ہے یہی کچھ ہوتا نہیں, قریب قریب سورج ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس سے, اور یہ سورج بمائے اپنے پورے ساتوں کروں کے نظام فلکی جسے کہتے ہیں ان کے متعلق یہ فلکیات والے کہتے ہیں جیسے ریگستان میں ریت کا ایک ذرہ ہو, یہ اتنے ہیں یونیورس کے اندر. اتنے اتنے عظیم الجثہ کرے فضا کی تہنائیوں کے اندر اس قدر تیزی سے محو گردش ہیں, وہ نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ نیچے گر پڑتے ہیں نہ اوپر اٹھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرکز صفر, قوت صفر, یعنی وہ جو باہمی کشش ہے ایک دوسرے کی. ہم نے سمجھنے کے لیے یہ چیز کہی ہوئی ہے, کسی کو پتا نہیں کہ وہ جو قوت ہے صفر کی, کشش صفر جسے کہتے ہیں, وہ کشش صفر ہے کیا؟ کسی کو علم نہیں ہے. سمجھنے کے لیے نام ہم نے رکھ دیا ہے, کیونکہ آپ تجربوں نے بتایا ہے کہ ایک خاص بلندی کے اوپر جا کے زمین کی وہ کشش ختم ہوتی ہے, کسی اور کرے کی کشش شروع ہو جاتی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ساری قوتیں, یہ عربوں کی زبان میں ان کو اندیکھی قوتیں کہتے تھے, ان ویزیبل قوتیں کہتے تھے. اب اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاں یہ تقسیم کر رکھی تھی کہ جو تو نیک کام کرنے والی بھلائی کرنے والی قوتیں ہیں ان کو وہ ملائکہ کہتے تھے, کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, معصوم بیچاری شرارت کاری نہیں کرتی, اور یہ جو وہاں اسی قسم کی وہ قوتیں, یہ جو تخریب کرتی تھی, بیماریاں لے آتی تھی, چمڑ جاتی تھی, بھا دیتی تھی عمارتوں کو, آندھیاں آ جاتی تھی, طوفان ہوتے تھے, ان کو وہ جنات کہتے تھے, وہی انویزیبل قوتیں نام رکھے ہوئے. اب یہ جو چیز ہے, انسان جب اپنے ذہن انسانی جب اپنے اہل تقولیت میں تھا تو وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے, بادل کیسے گرجتا ہے, بجلی کیسے کڑکتی ہے, بارش کیسے ہوتی ہے, طوفان کیسے آتا ہے, حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیچک کیسے آتی ہے, وبائی امراض کیسے آتے ہیں, اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا, بخار کیسے چڑھتا ہے یہ پتا نہیں تھا. ویدوں اور اپنشدوں کے اندر ان کو بھی دیوتا تسلیم کیا گیا, بخار کو دیوتا تسلیم کیا گیا, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ گائے کا اس طرح جو ہے یہ شیر کیسے کرتا ہے, اس کو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے تھے ذرا کاٹ دیتا تھا نا. یعنی ایسے تقولیت میں انسان کے ذہن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. اب اس کے لیے طریقہ کیا تھا بچنے کا؟ وہ انسان نے ایک ہی طریقہ سمجھ رکھا تھا کہ لا سزائر چبینی بختیار آ کے لا تسلیم کر دن ہوشیار. کبھی کبھی یہ جس زمانے میں بچپن میں ہم یہ پڑھتے تھے شادی کو گلستان وغیرہ کو, پہلے یہی پڑھائی جاتی تھی, تو اس قسم کی جو چیزیں اس میں آتی تھی نا کہ اگر شاہ روزرا گوید شبس کی حبایت گپ جینت ماہو پر گئی, بادشاہ اگر کہے دن کو رات ہے کہو سبحان اللہ صاحب, یہ دیکھو چاند چڑھا ہوا, یہ تارے ہیں, ناسد آئے رات بینی بختیار آخلا تسلیم کر دیں ہوشیار. نلائق ناہنجار انکوالیفائڈ کو جو کسی طرح سے وہ اقتدار کو سنبھال لے اور آ جائے, تو اس وقت عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے سامنے جھک جائے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا تعلیم دے رہا ہے یہ شخص. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس دور میں تھا وہ شخص جب اس کو یہ تعلیم دینی پڑی. یہ جو دور تھا یہ ذہن انسانی کا ابتدائی دور ہے کہ جس کو صاحب حکومت دیکھو اس کے لیے اور طریقہ, یہ جھک دو اس کے سامنے, ہاتھ جوڑ دو, ڈنڈور بجا لے آؤ, پرستش کرو اس کے لیے جو لفظ ہے, پوجا کرو اس کی کہ اس کو رحم آ جائے. کیا بات ہے رحم آ جائے, کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, دل کچھ ہی صورت سے تڑپا اس کو, وہ پیار لانے کے لیے ان کے دل کو تڑپاتے تھے. اس کو پرستش کا عہد کہتے ہیں. ایج آف ورشپ. علم الانسان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے پوری تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار مقرر کر رکھے ہوئے ہیں. پہلا دور ہے ایج آف ورشپ کا, سمجھ میں نہیں آتا. پھر ان میں کچھ زیادہ کاریگر لوگ اٹھے, کاروباری ذہنیت کے. انہوں نے کہا کہ ان جہلاؤں کی اس تواہم پرستی کی عقیدت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. وہ چاند سورج ستاروں کو پوچھتے تھے تو وہ تو ایکسپلائٹ تو ہی کرتا تھا نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوتیں ہمارے قابو میں, ہم ان سے کام لے کے دے سکتے ہیں. یہ لو تعویذ, یہ لو تاغا, یہ لو منتر, یہ لو ورد, یہ لو وظیفہ, کچھ تم کرو کچھ ہم کرتے, اور لاؤ اس کے لیے. ہم اپنے لیے نہیں مانتے, ان کے لیے مانتے. قرآن یہ کہتا ہے نزد پیشواؤں کا کہ عظیم چیز ہے. کچھ تو یہ براہ راست کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ, باقی جو ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں تمہارے مردے کو پہنچانا ہے, یہ بھی ہمیں دے دو, ڈاکانے کی پارسل جمع کرا دو. تو وہ یہ انداز انہوں نے اختیار کیا کہ ان قوتوں سے کام لینے کے لیے ہمارا ذریعہ اختیار کرو. اب یہ بزنس کے لیے دکانداری شروع ہوئی. اسے ایج آف میجک کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ پرستش جو ہے اس میں بھی ذریعہ جو ہے کوئی میٹیریل یا مادی نہیں ہوتا. یعنی آپ ہاتھ جوڑتے ہیں, ڈنڈور بجا لاتے ہیں, تو اس کا کچھ اثر اس کو پیدا کرتے ہیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دھکا دے کے ڈھول مار کے گردن پکڑ کے جھکا لیتے, سبھی طور پہ نہیں اس کو جھکاتے, غیر کبھی طور پہ اس کو جھکاتے. اسی طرح سے یہ جو ایج آف میجک آئی آگے جادو کی دور, اس کے اندر یہ جتنی چیزیں وہ اس زمانے کے وہ منتر جنتر اپنشد یہ ان کی رسومات, اس کے بعد آپ کے یہاں میں آؤں گا ادھر ورد وظیفے, یہ کس طرح سے کرتے ہیں. کوئی کمی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے یہ آرام ہو جاتا ہے. ڈاکٹر تو دوائی دیتا ہے بخار کو آرام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ چار لفظ پڑھتے رہو اس سے آرام ہو جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی غیر بڑی چیزیں ہیں. یہ ساری تباہم پرستیاں چلی آ رہی تھی پوری انسانیت کی دنیا میں, مذہب کی دنیا کے اندر. اور اس زمانے میں تو مذہب ہر جگہ مذہب ہوتا تھا, اس کی شکلیں بدل جاتی تھی, رنگ بدل جاتا تھا, مذہب بھی ہوتا تھا. یہ بالکل لا مذہبیت والے تو کبھی ایک آج کہیں یونان کے اندر اس قسم سے نکل آتے تھے, وہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. مذہب کی دنیا جو تھی وہ ساری تباہم پرستیوں کے اوپر مبنی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارک کے قرآن کریم نے کہا دی کہ یہ حباست اس لیے ہوئی ہے کہ یہ تمہاری گردنوں میں جو انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں ان پروہتوں نے یا مذہبی پیشواؤں نے, تمہارے سر کے اوپر جو اتنے اتنے بڑے سل رکھتے ہوئے ہیں, یہ زمین پہ خدا کا سایہ بننے والوں نے, خدا کے ایشور کے اوتار بننے والے ہیں راجاؤں اور بادشاہوں نے, یہ اس لیے آیا ہے ہمارا رسول کہ یہ ان سلوں کو اتار پھینکے گا, ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا. تمام پرستی اور فوقل فطرت کوئی چیز باقی نہ رکھی قرآن میں. کتنی آزادی دلائی ہے اس نے انسان کو. یعنی جس کا آغاز ہوتا ہے انسان کی داستان کا یہ کہہ کے کہ ملائکہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے, اندازہ لگائیے اس کا مقام. یعنی جن قوتوں کو یہ اس وقت تک پوری عالم انسانیت جو تھی وہ انسان کے اوپر غالب چلی آ رہی مانتی چلی آ رہی تھی, اس کے لیے ان کے غلبہ سے جھوٹنے کے لیے نہیں, ان کو راضی رکھنے کے لیے. کبھی پرستش ہوتی تھی, پوجا پاٹ ہوتی تھی, کبھی ورد وظائف ہوتے تھے, لیکن تو تصور یہی تھا کہ یہ قوتیں غالب ہیں اور انسان اس سے مغلوب ہے. قرآن میں آ کے یہ پہلے ہی پارے میں پہلی ہی داستان آدم جہاں سے شروع کرتا ہے, پتہ جا دوں تمام جھک گئے, سخر الگم ماس سماوات مماس الارض جمیعاً منہ. یہ غور فرمائیے, پہلا مائی کچھ کم نہیں تھا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ارض و سما کے اندر ہے جمیعاً. پھر اور کہتی ہے کہ اس میں ایکسیپشن ہی کسی چیز کی نہیں, سب تمہارے لیے تابع تصدیق کر دیے ہوئے ہم نے. انقلاب ہے کیا چیز ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ دین مذہب بن گیا ہمارے ہاں. کبھی اس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ انقلاب عظیم کیا لایا تھا. بات اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی خدائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی, اس لیے یہ بات نہیں کرتے, ورنہ یہ نہیں کہ کوئی راز ہیں ڈھکے چھپے ہوئے جو کسی کو معلوم نہیں ہے. قرآن کی آیتیں لیتا تو یہ کر رہا ہوں, ان کا باقی کچھ نہیں رہتا, نہ ملوکیت کا, نہ مذہبی پیشوائیت کا, نہ سرمایہ داری کا, نہ ورد وظائف کا. قرآن میں آ کے یہ انقلاب عظیم زنجیریں توڑ دیں, سنیں پکا کے پھینک دیں, انسان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب, فطرت کی قوتیں مسخر کر دیں, ملائکہ اس کے سامنے جھک گئے, نہ تو شاید کچھ نہیں. یہ جو قرآن ذکر کرتا ہے نا اس زمانے کے یا جو ہلاک سے ان عقائد کا, تو وہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ انسانیت ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلی جاتی. پہلے کہا کہ یہ ملائکہ سے متعلق کہتے ہیں, خدا کی بیٹیاں, اس کی تردید کی. کہا یہ جنات کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں, وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا. یہ میں نے کہا کہ عربی زبان میں جن کا لفظ ہر اس شے یا قوت کے لیے بولا جاتا ہے جو نگاہوں سے نفی, انویزیبل, نظر نہ آ سکتی. یہ جسے اب تک بھی ہمارے یہاں جو جن کہتے ہیں نا, وہ سمٹ جاتا ہے اور یہ کچھ ہو جاتا ہے, وہ بھی غیر مری ہے قوت سے نزدیک, لیکن وہ انسان کا ذہن ابھی پیور انرجی جسے کہتے ہیں نا, تو میٹیریل کی شکل کے اندر وہ نہ آئے قوت, اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بھی یہ الفاظ تو ہم نے یہ سیکھ لیے ہیں, اٹامک انرجی, الیکٹرک انرجی, سمجھ ہم بھی ابھی نہیں سکتے کہ یہ انرجی ہوتی کیا ہے. وہ جب اپنے آپ کو مشہور کرتی ہے کسی پیکر کے اندر, اس مظہر سے ہم سمجھتے ہیں جس میں وہ انرجی ہے. یہ پنکھا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قوت ہے جس سے چل رہا ہے, وہ ہے کیا قوت, نام ہمیں پتہ ہے اس کا. انہیں بھی اس کا نہیں علم تھا کہ یہ کیا ہے, اسے وہ جن کہہ کے پکار لیتے, یعنی تقریبی طور پر جو قوتیں تھا, اور جو ان کے لیے سمجھتے تھے کہ نیک ہیں, بھلائی کا کام کرتے ہیں, ان کو ملائکہ کہتے ہیں. ان سب کو خدا کی بیٹے بیٹیاں, دیوی دیوتا ہی تھے, وہ ان کی پرستش ہوتی تھی, ان سے ڈرتے تھے, کامتے تھے, یہ کچھ پکار. اب یہ چیز کہ یہ قوتیں کیسے حاصل ان کو ہوتی ہیں, تو خدا کے ساتھ ان کی نسبت جوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ رشتوں کو دو کہتے ہیں, براہ راست کہتے تھے خدا کی بیٹیاں, ان کے متعلق بھی رشتے داریاں جو تھیں وہ جگاتے تھے کہ وہاں سے یہ قوتیں اپنی لیتے ہیں. ساری توہم پرستی, قرآن ان کی تردید کرتا ہوا تھا. ہم بڑے فخر سے یہ چیز جو ہے ان آیتوں کے آگے کہتے ہیں کہ قرآن نے ان توہم پرستیوں کو ختم کر دیا, اور جتنی توہم پرستیاں گنا رہا ہے قرآن ان سب میں ہم جکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جن آپ کے ہاں روز کسی نہ کسی بیچاری بچی کو جو ہسٹیریا کی مریض ہوتی ہے اس کو وہ چمٹ جاتا ہے, ڈھولکوں والے گاجوں والے آپ کے نکالتے ہیں, اور روز ہی اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ اس نے کتنا عذاب اور تذکیہ دیا اس کو, پھر وہ ماری گئی بیچاری بچی, مار مار کے مار دیتے ہیں اس کو. یہ اس طرف سے جن نکالنے والے آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جوہلا ہیں اصل میں, یہ جوہلا نہیں ہے, جید علماء ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے عالم دین آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی, اس سے پہلے بھی, سب ان جنات کو مانتے تھے. ان کے ہاں یہ جن پڑھنے کے لیے آتے تھے. ذرا ان کے ہاں سے یہ دیکھنے ہوئے جاگے, دیوبند شریف جسے آپ مرکز کہتے ہیں, دارالعلوم, ساری دنیا میں یہاں کے علماء پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اکابرین دیوبند, اور ان کو گلابی وہابی بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں. وہابی کہتے ہیں ان کو جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے, وہ بھی مانتے ہیں جن کو وہابی بھی کہتے ہیں. یہ جنات وغیرہ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں. یہ علماء دیوبند جن کو گلابی وہابی کہتے ہیں عام طور پر, ان کے ہاں تو یہ داستانیں موجود, پڑھایا کرتے تھے وہ, یہی ابھی کئی تھے, آج بھی ان کے ہاں کی یہ صورت ہے. یہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کو ابھی کل ان کا یہ وفات ان کی ہوئی ہے, ان کی داستانیں پڑھیے, ان کی اپنی لکھی ہوئی کرامات پڑھیے, جن پڑھتا تھا باقی بچوں کے اندر, یعنی لڑکے کی طالب علم کی حیثیت سے آدمی کی شکل میں پتہ نہیں چلتا تھا. ایک دن وہاں وہ بچے کھیل رہے تھے شہر مسجد کے اندر, وہ لکن چھپا کی جسے کہتے ہیں پکڑ لینے والی, وہ ایک لڑکا ایک دوسرے لڑکے کے پیچھے سے بھاگا, اس کو کہیں جگہ نہ ملی چھپنے کو, لوٹے چلا گیا. اس کا طالب علم ساتھ لوٹے بھی چلا گیا, اور وہ باقی بچے جو تھے ڈر کے ساتھ بھاگے بھی. یہ ہوا کیا ہے, تو مولوی صاحب آئے تو انہوں نے اسے آگے کہا کہ بس ادھر آ جاؤ لیکن اب چلے جاؤ, راز فاش ہو گیا ہے. لیکن وہ جو وہ لڑکا تھا نا اس کا دوست جو پاگا تھا, جاتے جاتے اس نے کہا کہ جا تو رہے ہو تم لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی اگر مدد کی ضرورت پڑی تو میری مدد کرو گے. میں نے کہا ہاں. یہ لوگ وہ سمسم کے چار لفظ جو ہوتے ہیں نا تالا کھولنے والے, وہ اسے بتا گیا. یہ الفیلا جو رات کو دکھاتے ہیں آپ بچوں کو, آپ ہنستے ہیں, یہ ہنسنے والی الفیلا نہیں. علماء حضرات, یہ مشائخ حضرات جو ہیں یہ سب کے اپنے کارنامے ہیں یہ, کہ یہ پڑھ لیا کرو. چنانچہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تھی کبھی تو وہ کھل جا سمسم پڑھ لیتا تھا اور وہ جھڑ آ جاتا آپ کے مدد کرتا. سب مانتے ہیں یہ. اور ورد وظائف تو آپ پوچھیں, کوئی ان میں سے ہو کسی فرقے کا ہو, وہ علماء کرام ہوں یا مشائخ الزام ہوں, سارا ورد نبی سے نکلتا. جنتر منتر کہیے تو لا حول ولا قوت, کافر ہو گئے, شرک ہو گیا. ورد وظائف کہیے تو سبحان اللہ. ارے یہ کیا ہے کہ جی وہ کالا علم ہے, یہ نوری علم ہے. یعنی بس ایک نام دوسرا رکھ دینے سے وہ کافروں کی بات ہوگی یا مومنوں کی بات ہوگی, وہی ورد بولی. یہ ورد اور وظیفہ اور تعویذ اور گندا, یہ کیا ہے؟ یہ جو اثر کرتے ہیں وہ ویزیبل اور محسوس تو نہیں ہوتا نا, آنند دیکھا ہوتا ہے نا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیے اور آپ کا دشمن جو ہے مغلوب ہو جائے گا, اتنی دفعہ یہ پڑھیے اپنا مر چلا جائے گا, اتنی دفعہ یہ چیز باندھ کے جائیے امامے میں وہ حاکم جو ہے راضی ہو جائے گا. یہ کیا قوت ہے جو یہ کراتی ہے؟ ان دیکھی قوت. یہی تو وہ لوگ مانتے تھے کہ کوئی ان دیکھی قوت ہے جو یہ کچھ کرتی ہے. سب مانتے ہیں آپ, نہ ظاہر میں نہ حرم نہ خودی کی بے دار. اس سے بھی آگے زور سے وہ کہتا کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام زمانہ ہر جگہ یہ جتنی بھی اس قسم کی تباہم پرستیوں کے خرافات ہیں. اور پھر قیامت یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی وہ کفار ہیں, کچھ جاہل ہیں یہ, وہ جو آتے ہیں وہ بےچارے جو چوہے اور جن کو کہتے ہیں ڈھول بجانے والے, چلیے کالا علم صحیح ان کے ہاں کا. یہ قرآن کی آیات کو اس طرح سے کیا, جن چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا ان چیزوں کے ثبوت کے دلائل کے لیے قرآن کی آیات, مفہوم نہیں قرآن کا, معنی نہیں قرآن کی. ایج آف میجک میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ خود اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں, الفاظ کے معنی نہیں, یعنی وہ لفظ وہ ایک اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے جسے آپ جادو یا میجک کہتے ہیں, لفظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے, اس کو اتنی دفعہ دہرائے چلے جائیں تو وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے, معنی نہیں, مفہوم نہیں الفاظ. یہ ہے جسے میجک کہتے ہیں. یہی چیز جب ورد وظائف میں ہوتی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے, اس آیت کا اتنی دفعہ ورد کرو, یہ لفظ جو ہے اتنی دفعہ اس کو پڑھو. کراتے تھے کراتے تھے, میں نے عرض کیا کہ میں اپنی داستانیں زیادہ نہیں بیان کیا کرتا ہوں, تو میری سرگزشت ہے. یا ورد کراتے تھے نا تو ایک بہت بڑا ورد ہمارے یہاں ہوتا تھا, اور الفاظ جو صفات خداوندی ہیں ان کے بھی ہوتے, اس میں ایک ورد ہمیں بہت بڑا بتایا جاتا تھا, یا بدو, ہماری سمجھ میں نہیں, اس زمانے میں بھی نہیں آتا تھا, آج بھی نہیں آتا. جو ہم بیٹی جی جاتا ہے یا بدھو, ہم نے کہا کہ سارا آگے تھا آگا ہی بدھو کا آگا گلا بدھو یا بدھو, اس کا بھی یعنی اسی مقام کے اوپر جو لے گئے ہم انسانیت کے ذہن کا دور تصوریت, بچپن کا زمانہ جو تھا اس زمانے, اب بھی ہمارے ہاں بچہ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے افسانوں سے, جیسے میں نے کہا کہ الف پہلا انہوں نے جو شروع کیا ہے بڑی دلچسپی سے وہ دیکھتا ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہے. انہوں نے ہمیں وہیں لا کے کھڑا کر دیا. کرامات حضرت صاحب, کسی کی جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہوتی ہے نا کرامات, قرآن کی آیات کے ورد وظائف. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے زور دیا ہے اعمال کے, ایمان کے بعد اعمال. بات ہی ساری کام کیا کرتے, کام ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے. ایمان تو صحیح فارمولہ ہوتا ہے, اس کے مطابق جب آپ لیبوریٹری میں عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. دنیا میں سارے کام ایک پہلا اس کا طریق کا گر ہوتا ہے, وہ ایمان ہوتا ہے, اس کے مطابق کیجیے تو نتیجہ نکلتا ہے, اس کو عمل کہتے ہیں. اعمال اس کی جمع ہے. اعمال قرآنی کتابیں ہیں ان کی علماء حضرات کی قرآن شریف کی آیتوں کے گرد اور وظیفے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا نام ہے اعمال قرآنی. عامل تو آپ کے یہاں دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا کہ وہ قرآن لے جائے وہ عامل ہے. اب عامل کے معنی وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا, کام کرنے والا نہیں, گرد وظیفے کرنے والا اور تعزیز جھنڈے دینے والا عامل. عملیات, اور پھر کیونکہ یہ سارے ہوتے ہی اس طرح سے تصویر داروں کے اندر بن گئے ہیں ہمارے یہاں تو پھر پوچھتے یہ ہیں کیا عمل کرتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا, میں نے جیسا تلفظ بھی اس کا دیا وہی عمل ہے. اب بھنگ پوش ڈوڈے ان میں سے جو کچھ وہ جس نشے کا عادی ہو وہ اس کو عمل کہلاتے ہیں, سادہ عمل کرتا ہے. یہاں پہنچ گئے, میں ان جولات کی بات نہیں کرتا. آپ کے یہاں کے جید علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں عملیات قرآن. عمل تو یہاں آ گیا, قرآن تو یہاں گیا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا وہ عہد جاہلیت کے متعلق کہ ان لوگوں کی دیکھیے کہ یہ ان ملائکہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ قوتیں ہیں ان کے قابو آ جاتی ہیں, یہ جنات کے متعلق کہتے ہیں, مخفی قوتوں کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں, یہ عقائد رکھتے ہیں. کس قدر وجہ تذلیل انسانیت ہے کہ انسان جس کو ہم نے اتنی بلندیوں کے اوپر پیدا کیا تھا کہ کائنات کی ہر قوت اس کے لیے مختصر کر دی تھی, یہ ان قوتوں کے سامنے آج بھی جھکا ہوا ہے. یہ ان سے قرآن کہتا ہے کہ ان کا دیکھو کیا کیفیت ان کی ہے, اس قدر ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہم قرآن ہاتھ میں لے کے عزیز نے مان اسی مقام کے اوپر عام بتائے ہو, تعویذ لکھے جاتے, گرد بتائے جاتے, گنڈے ہوتے. ہم تو ڈوبے ہی تھے. دکھ ہوتا ہے یہ آنے والی نسل, چھوٹی چھوٹی بچی امتحان کے قریب سفید چادریں بچھا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دی جاتی ہیں, اور ان کے بعد آیا ہے کریمہ کا ورد ہو رہا ہے وہاں تھا سوا لاکھ مرتبہ وہاں وہ پڑھاتے ہیں. ہاں شروع ہو گیا وہ. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں بھی کیا ملتا ہے, یعنی ہر بار کاروباری ہوتی. پتا چلا کہ وہ جو کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں نا وہ کرائے پہ ملتی ہیں, یعنی کھجورا کے اس قوم کی قسمتیں نکل گئی ہیں. ان کی گٹھلیاں جو ہے یہ ان کی گٹھلیاں میرے لیے یہ ایک بالکل انکشاف تھا. یقین مانی کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا ہم نے, ہمارے زمانے میں کاروبار یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ یہ گٹھلیاں جو ہیں وہ کرائے پہ ملے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ اس میں ڈیپو ہے, گٹھلیاں کرائے پہ ملتی ہیں بچیوں کو چادر بچھا کے اور وہاں یہ آیا کریمہ کبھی پڑھایا جاتا. اب وہ ایسے گھرانے بھی ہمارے جاتے بد نصیب بچی ہیں جن کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز دلیل پہ, علم پہ, بصیرت پہ, قرآن کی روح سے مانتے ہیں. تو بچی نے کہہ دیا اپنی جس تو پھر پھر ایک دفعہ سال بھر آپ یہ کہتے آئے کہ محنت کرو تو پاس ہو جاؤ گے, آج آپ کہتے ہیں سوالات بات کرو تو پاس ہو جاؤ گے, دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اسے اسکول سے نکال دیا. آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ابھی سے یہ چیز بویا جا رہا ہے, قرآن کو سمجھنا نہیں, اس کے الفاظ کا ورد کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے, تعویذ لکھنا ہے, جن نکالنے ہیں ان کے ذہنوں میں, جن ابھی ان کے ذہنوں کے اندر ہے یہ جن اور بھوت اور پریت اور پریا وہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن ان باتوں کا کیا ذکر کرتا ہے, کیا اہمیت ہے. یہ اہمیت ہے ان چیزوں کی, عظیم کتاب ہے, خدا خبیر کی کتاب ہے, اسے قیامت تک کا پتا تھا. ان کا بھی کہ جس نے اس طرف نہیں آنا, ان کا بھی کہ جنہوں نے ان کو بغل میں رکھ کے یہ کچھ کرنا ہے, اس لیے وہ تدبیر کرتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے, ملائکہ خدا کی بیٹیاں, جنات مخفی قوتیں ہیں, تباہیاں لاتی ہیں, بربادیاں لاتی ہیں. ان کی پوجا پاٹ کرو, ان کو نظرانے پیش کرو, ان کی نظر نیاز مانو, اور پھر آگے تو ابھی مردوں کی بستی آتی ہے. اور وہ قبر کسی غریب مسلمان کی وہ جو کچی بنا دی جائے وہ تو صرف قبر ہوتی ہے, کچی بن جائے مقبرہ بن جاتا, گنبد اس کے اوپر ہو تو مرنے والا قطب ہو جاتا. یعنی پتہ نہیں کتنے اور اس بہت بڑے بڑے نیک مسلمان مرے ہوں گے جن کے مزار, جن کی قبریں, مزار نہیں ان کو تو کہتے قبریں کہتے ہیں نا, کچی ہوں گی. کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی ولی اللہ اس کے اندر دفن ہے. یوں ہی گنبد بنا اور جو مدغون ہے وہ قطب بنا. سارا قصہ اوپر کے گنبد کا ہے. پروپیگنڈے کا ایک طریقہ ہے. وہاں جا کے جہاں گنبد والی قبر ہوتی ہے وہاں مراد مانگتے ہیں. یہ پورا قبرستان بھرا ہوا ہوتا ہے, ان کی تو بخشش کی دعا مانگتے ہیں جیسے وہ عذاب میں معصوم ہیں, اور گنبد والی قبر جو ہے وہاں جا کے مرادیں مانگتے ہیں. تو فرق دونوں میں اس گنبد والی کا ہے نا. کہاں سے نکالا تھا مسلمان, کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ. تو بات تو یہی ہوتی ہے, مر جائے تو جو زندہ ہوتے ہیں جو جی میں آئے اس کے ساتھ کرے. یہاں پوری زندوں کی دنیا ایک مردے کے بس میں ہوتی ہے. اگر صاحب چاہیں تو سارے لاہور کو غرق کر سکتے ہیں, اللہ ہو کوئی نیک کام بھی کرا ہو کسی کو. سارے عبدل وزاری ہوں گے. درد پیدا کرتے ہیں. پہلی چیز خوف ہوتا ہے جس سے آدمی آتا ہے. یہ خوف ہوتا ہے نا جو سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے اسٹین گن دے کے کہتا نکال دو سارا کچھ, خوف ہوتا ہے نا. یہ ٹیکنیک اور راز ہے. کارو تباہ کر دیں گے اگر صاحب, برباد کر دیں گے. دیکھا نہیں بلانا تھا اس نے یہ کچھ جاتے وقت پشت ان کی طرف کر دی تھی, تیسرے دن ہی بیٹا مر گیا. تو اس کا نہیں. قرآن ان چیزوں سے بلند لے جانے کے لیے انسان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن کا شعار نہ خارجی خطرات نہ دل کے اندر حزن اور افسردگی. جتنی کائنات کی قوتیں ساری زیر ساری مسخر اس کے سامنے, ساری سجدہ ریز اس کے سامنے. یہ مقام تھا عزیزان. اب ہم اپنے ہاں مومن ڈھونڈتے ہیں, وہ سچ کہہ گیا ہے بعد میں نہ رسیدی خدا سے میری. اور تو بندیرا پوتر سے بن پھر رب وال کرنی ہے. آدم نہیں ہے تو, آدمی کے مقام کے اوپر تو نہیں ہے تو, خدا کی باتیں کر رہا ہے. قرآن نے جو مسجود ملائکہ بتایا ہے آدم کو بتایا ہے. بھائی انجنا دل ملائکہ تصویر آدم, کائناتی قوتوں سے کہا ہے کہ آدمی کے سامنے جھکو. مومن کا تو مقام ابھی کتنا اور آگے ہوتا ہے, یہ تو آدمی کا مقام ہے. ہمیں مقام آدم کے اوپر بھی نہیں لانے کی اجازت نہیں. جتنی زیادہ یہ آپ کے یہاں عزیزان من مذہب اور تصور پھیلے گا, تواہم پرستیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی, اتنے ہی آپ گھر سے انسانیت کے مقام سے نیچے گرتے چلے جائیں گے. قرآن یہ کہنے کے لیے آیا تھا وجالو بینا ہو اور بین الجنت نسل بن. جو پوچھو ان سے کے ساتھ ان جنوں میں قوت کیا ہے, کہنے ان کو ان پتا نہیں آتا. خدا نہ رشتے داریاں انہوں نے خدا کے ساتھ رشتے داریاں بتاتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سبحان اللہ. جتنی یہ غیر مرئی قوتیں, قرآن نے بتایا ہے کہ یہ قوتیں جو ہیں یہ صاحب اختیار نہیں ہیں. ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جو جو فریضہ ان کے ذمے لگا دیا گیا ہے وہ اس کی سر انجام دہی میں ساری زندگی اس کے اندر سرگرداں لکھتی ہے. تم لا یستقبرون, ان سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتی. یہ ہے 21:19. یہ ان میں سے کوئی ایک قوت سرکشی برت لے, نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. سورے سے کہیے کبھی اپنی مرضی سے نکلے, اس پروگرام کے مطابق نہ طلوع ہو جو اس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا. اب دیکھو پھر کیا بنتا ہے. سبحان اللہ اما یسفون, کیا بات, بہت بلند ہے ان تمام باتوں سے. یہ جو اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں ان کی طرف کے متعلق تو یہ بات ہے, اور ہم جو کہتے ہیں یہ ہے خدا کی مخلص بننے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَادِرِينَ. تم اور یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو, بڑی بڑی قوتیں جن کو سمجھتے ہو, سارے مل بھی جاؤ, اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو ان چیزوں کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا. پیر ماندے انکھاندہ, کئی دفعہ میں کہتا ہوں بڑی عجیب بات ہے, ان میں کچھ نہیں ہوتا. جو اثر اور قوت آپ اس کے اندر خود منسوخ کر کے اس سے مروب آپ ہو جاتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی قوت. اس کی اپنی قوت ہوتی کچھ نہیں. یہ طبی یا فزیکل چیزوں کے اندر تو اپنی قوت ہوتی ہے. سینکیا کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ ہلاک کر دیتا ہے, پانی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے. اور یہ جتنی تواہم پرستی ہیں ان کے اپنے اندر قوت ہی نہیں ہے. آپ انہیں صاحب قوت تسلیم کر لیں, یعنی پہلے آپ جھک جائیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. کیوں یا کہ اندر سے عام آئی تناس, آپ کھڑے ہو جائیے وہ ختم ہو جاتی. کیا بات, کیا تم اور یہ جو تمہارے اتنے اتنے دیوی دیوتا اور جن کی تم پرستش کرتے سارے اکٹھے ہو جائے. خدا کے ان بندوں کے اوپر تم کبھی قابو نہیں پا سکتے. ان کو تم نہیں بار بلا سکتے, کسی بار بلا سکتے, کسی بہ کا سکتے ہو. کیا لفظ ہے, الا من ہوا صالح ذہین ایک لفظ کے بعد ساری طے کر دی. صالح ذہین جو خود ہی جہنم کی طرف جانے والا جانا چاہتا ہے وہ ہے جو گڑگلایا جاتا ہے اس کو مان ہوا صالح. کیا بات ہے اس میں قائل کی جہاں جہنم کی طرف تو خود جاتا ہے وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے جانے والا ہے بس صرف وہ ہے جن کو تم بہا سکتے ہو ان اعتقادات ملا. اب آپ سوچ لیجیے کہ جتنے لوگ خواہ وہ نام مسلمان رکھیں یا کچھ بھی ان معتقدات کے اندر گرفتار چلے آ رہے ہیں یا ہیں اس وقت صالح ذہین کے اندر آتے ہیں یا نہیں جہنم کی طرف خود لپک کر جانے والا. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الساقون. اللہ کے بندے جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے. کیا بات ہے وہ اپنے مقام سے واقف ہوتے ہیں. اور بڑی چیز دنیا میں عزیزہ نے مان انسان کا اپنے مقام سے واقف ہونا ہے بڑی چیز ہے. قرآن آیا ہی اس لیے تھا انسان کو اس کے مقام سے آشنا تھا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ہمارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ ہم اس کے نظام اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ساتھ بستہ کھڑے ہو جائیں میدان میں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ بس پھر آ گیا وہ ترجیح کہ ہم جو ہے اس کے لیے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں. چل بھائی وہ تسبیحوں کو ہی تو اس نے منع وہاں کیا تھا. تسبیح کیا سودا کا اگر یہ نام یوں دے دو تو اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے. یعنی گنتی کے حساب سے ہوتی ہیں یہ چیزیں. مصبح ہوں سرگردان رہنا ہم اس کی مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سرگردان رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے وہ ان قانون یقولون لو انا عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین. کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمارے پاس تو خدا کی کتاب ہے ہی نہیں اس کی تعلیم ہی نہیں ہے ہم کیا کریں مجبور ہے. کہا کرتے تھے اگر ہمارے ہاں بھی خدا کی تعلیم آ جاتی تو ہم بھی اس کے مخلص بندے بنتے. فکفروا بہ فسوف یعلمون. خدا کا پیغام آ گیا اس کی کتاب آ گئی اور اس کے بعد اس سے انکار اور سرکشی برت رہے ہیں. کہا یہ کرتے تھے جب آ گیا سرکشی برت رہے ہیں. عزیزہ نے مان سن کے آ گیا نا بھائی جائیے اس نے کہا جب آ گیا خدا کا پیغام اس کی کتاب آ گئی ان کے پاس تو اس سے کفر برت رہے ہیں. ہر گھر میں ہمارے موجود ہے یا نہیں خدا کی کتاب. یہ جو اس نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس پھر وہ آ گئی تو اس سے کفر برت رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں برت رہے ہیں یا نہیں کفر اس کتاب امین سے. ان کی عزت تو پوری ہو گئی حضور وہاں کی باست دے کے چلیے رسول آ گیا اس نے کتاب دے دی. وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں نہیں تھی کتاب اب آئی. ہمارے ہاں تو یہ 1300 سال سے ایک ایک گھر کے اندر چلی جا رہی ہے کروڑوں سال کے سینے کے اندر. اتنی دوہرائی جاتی ہے دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں دوہرائی جاتی. آپ تو ایک ایک رات میں دوہراتے ہیں اس کتاب کو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی طرح کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم تو کرنا چاہتے. آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اور سفر وہی اور آگے ہے ٹکڑا جیزا کوئی بات نہیں. سوف یعلمون دیر نہیں لگے گی جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح تعلیم آ جانے کے بعد اس سے کفر بچنے کا نتیجہ کیا تباہی ہوا کرتی ہے. یہ وہ ہے جو خود جہنم میں اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں. کتاب کا آ جانا اجتماع میں حجت ہوگی. رسول کا آ جانا اجتماع میں حجت ہوگی اور اس کے بعد تو آپ کوئی رسول بھی نہیں آنا. اگر کہ آپ نے اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے کر رکھا ہے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آخری زمانے میں آئیں گے امام صاحب اور وہ اکیلے ہی نہیں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ آئیں گے وہ اسلام کا غلبہ کریں گے. ہاں ہوگا ضرور انسان لیکن وہ آ کے آپ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کہا کہ ہم نے یہ پہلے قانون مقرر کر دیا ہوا ہے جہاں میں خدا کے متعلق یہ قرآن میں آئے نا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے ہم نے کہہ رکھا ہے ان سے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک قانون خدا قانون خداوندی مقرر ہو چکا ہوا ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ خدا کے پیغامات اور اس کے نظام پر عمل کرنے والے ہمیشہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَنَا, اور یہ ہمارا لشکر ہوگا جو ہمیشہ غالب رہے گا, خدا کا لشکر. عزیزان ایمان, اسی کے فوجی میں برف کیجیے. کہا جا رہا ہے نا کہ 90 کروڑ ہیں. 90 کروڑ ایک ہاتھیں مارتا ہوا سمندر ہے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جو چلا رہا ہے, یعنی جغرافی طور پہ بھی ایسا حصہ ہے زمین کی بیلٹ کا ان کے پاس. مسلسل چلے آ رہے ہیں, رو رہے ہیں 25-30 سال سے. ویسے تو رونا ان کے یہاں تک پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا ہے ان کے مقدر میں, 25-30 سال. ان کے اینڈ کلب کے اندر چڑیا سے نکالنے چھوٹا سا دوسروں کی مدد سے ایک مملکت قائم ہوئی ہوئی ہے اسرائیل کی. رو رہے ہیں 90 کروڑ 30 سال سے. ٹیکری کی توپوں میں کیڑے پڑے, پہلی جنگ عظیم میں یہ ہمارے منارہ بلند ہوا, ان کی توپوں میں کیڑے پڑے, رو رہے ہیں. 15-20 لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں, جہاں کہتے ہیں ہر دعا منظور ہو جاتی ہے, مقبول ہوتی ہے, رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر. آتے ہیں تو اپنی کشتی ڈوبی ہوئی ہوتی, کہتا ہے ان میں جندہ نہ لاتا ہم لوگ. قرآن کریم نے عزیزان ایمان واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار کو مومنین کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے, اسی لیے تو قرآن کو سامنے لانے نہیں دے. ایک اس طرح انہوں نے اسلامی لگا کر رکھی, اسلامی قانون, اسلامی شریعت, اسلامی نظام متعین ہی کچھ میں کہ وہ کیا اسلامی کہنے کے لیے. وہ اسلامی کیا یہ کہتا ہے, اس کا ثبوت ہو ہیر وارشاہ شیر پڑھ دینا, دیکھو جی وارشاہوں نے کیا دینا, اور کی بات ہو گئی. جس کو جیتا ہے اسلامی کہہ دیجیے, قرآن ہی نہ کہیے, بڑا جرم ہے یہ چیز کہنا. قرآن اسلامی کی جگہ قرآن لے آئیں گے تو پھر وہاں وہ آئے گا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کے اوپر غالب آ جائیں. تو کفار تو ٹھیک ہے نا ہمارے سامنے, ہمارے اوپر وہ غالب آئے ہوئے ہیں, کیا نتیجہ نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا تھا, یہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم. لیکن آئینہ نہ دیکھنے سے تو عزیزہ نے من محاورے کے اعتبار سے حقی جو ہے تو کاس کی پری تو نہیں بن سکتی. آئینہ نہ دیکھے اپنا رہے گا تو وہ حقی. قرآن کو اس لیے نہیں سامنے آنے دے کہ اس میں یہ چیزیں ملیں گی, اس میں کسوٹی ہوگی, پرکھنا ہوگا, ایک آئینہ ہوگا جس میں یہ نظر آئے گا. انت مل آ جاؤں, تم تو دنیا میں تمام اقوام عالم سے بالا ہو. قرآن کی آیت ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنوں کے اوپر غالب آ جائیں. اتنا جندنا لہم الغالبون, یہ غالب رہیں گے. اس لیے اس کی بے معنی تلاوت جو ہے اس میں سارا سوال ملتا ہے. یوں ہی یہ معنی آئے سامنے ہم ختم ہوں گے, ریز نقص سے نکلنا پڑے گا. فتولی عنہم حتیٰ تین ان رسول سے کہا کہ جب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے, سب کچھ یہ ان کے سامنے پیش کیا, اس کے باوجود اس سے منہ موڑے پڑے تو ٹھیک ہے, ضد کا تو کوئی علاج نہیں, اتمام حجت ہم نے کر دی, بات انہیں سمجھا دی, کچھ بھی تو اور باقی نہیں رہا, اس کے باوجود ضد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, تم نے اپنا فریضہ ادا کر دی. ایک وقت تک کے لیے ذرا ان سے الگ ہٹ جائے, وہ اب سر ہوں تو نگاہ رکھو ان کے اوپر کہ یہ مخالفت میں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں. ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے کہ اس بات پیشی کا انجام کیا ہوتا ہے, اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے. آفا بے آزاد ہے نا یس کا ضرور, کہا یہ بار بار تم سے کہتے ہیں کہ جس تباہی کی تم دھمکی ہمیں دیتے ہو ڈاتے کیوں نہیں ہو, بہت جلد لاؤ. اس طرح سے یہ تقاضا کرتے ہیں نا کہ عید کے چاند کے متعلق کہتے ہیں کہ 30 کی بجائے 29 ہی کا نکلا ہے تو ٹھیک ہے. کہا انہیں پتا نہیں, فائزہ نزلہ بساحتہم فصاح صباح المنذرین, کہا جب وہ تباہی ان کے صحن خانہ میں اترے گی تو وہ صبح کس قدر ان کے لیے, کیا عظیم انداز ہے بات کا, ان کے صحن خانہ میں خود مکے میں اتر آئی تھی، یہ تباہی جب آئی تھی، وہ صبح ان کے لیے کس قدر تمام دے سونی، طول کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا دولت کا وقفہ ہوتا ہے تو اب سے فصوف جب سے روم، لیکن نگاہ رکھو ان کے اوپر، ان قریب کس کا انجام ان کے سامنے آئے گا. آیت کے آخری سورت کے آخری آیات آ گئی ذرا عزیزہ نے من، اور میں نے کہا نا اس میں وہ سامع کرتا ہے سبحان رب کا رب العزت، اما خدا جو قوت اور اقتدار کا تو مالک ہے، وہ ان تمام حسوات سے بلند اور بالا ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان کی ان تمام پرستیوں سے بلند. سلام علی المرسلین، خدا کے پیغامات پہنچانے والے جو ہیں وہ ہمیشہ امن و سلامتی کے اندر رہتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، اور ہر قسم کی حمد میں نے عرض کیا ہوا. اب مشکل یہ ہے کہ میں تو اردو زبان بولوں گا یا دوسری کوئی زبان بھی انگریزی بولوں تو زیادہ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا نا، تو اس کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ترجمے میں یہی کہیں گے نا سب تعریف خدا کے لیے ہے، کچھ بات دل سے بنتی نہیں. عربوں سے پوچھئے وہ بتائیں گے کہ حمد میں اور مدح میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ تعریف نہیں اس کا ترجمہ کرتا. کسی بلند پایا شانے کی عظیم النظیر ماسٹر پیس شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان کے اوپر جو واہ کا لفظ آتا ہے اسے ہم کہا جاتا ہے. ان مرسلین کے ہاتھوں سے نظام قائم ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے بعد ہر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعی بلی بلند ہستی ہے وہ جس کا نظام اس قسم کے نتائج انسانیت کو دیتا ہے. یہ تھا دیکھا طریقہ عزیزان من دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنے کا. سورہ صافات کا اختتام ہوا، سورہ سواد 38ویں سورت کا ابتدا ہوتی ہے، وقت بھی تھوڑا سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضمون کا تو تسلسل قرآن میں چلا آتا ہے، مربوط کتاب ہے. سورت میں آیات میں تسلسل، سورت کی ترتیب میں تسلسل. سواد سل قرآن ذکر مقطعات کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ عربوں کے ہاں یہ اسلوب بیان ہوتا تھا کہ وہ پورے لفظ کی جگہ اس کا ایک حرف جو تھا ایبریویشن جس کو آپ کہتے ہیں اس کو رکھ دیتے تھے. والقرآن العظیم، اور قرآن اس کے معنی نہیں ہوتے، واؤ کے معنی شہادت اور گواہی ہوتی ہے. قرآن کریم جو ذکر ہے بڑی شرف اور مجد کا مالک ہے، وہ خود اپنے دعوی کی صداقت کا آپ ثبوت عظیم تھی، خود اس کا ثبوت ہے جو مجھے بتاتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جب مومن ہماری ہمارا حزب یا ہمارا جن جو ہے وہ غالب آئے گا، مومن بن کے دیکھیے غالب آ جاتا ہے، یہ ثبوت ہے اس کے دعوے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ چیز وہ جو پیچھے سے چلی آتی، جو اس سے انکار کرنے والے ہیں وہ محض جھوٹی قوت کے گھمنڈ میں مخالفت کے زام میں اس سے انکار کیے چلے جاتے ہیں، دلیل و برہان کی روح سے نہیں. کہا کیا بتائیں ان لوگوں کو ہم، کم اہلکنا من قبلہم من قرن. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم اپنے ان دعوی کی صداقت کے ثبوت میں تاریخ کی شہادتیں پیش کیا تھا، اور بڑی محکم شہادتیں یہ ہوتی ہیں. نظری یا تھیوریٹیکل بات تو یہ نہیں ہوتی ہے نا، لیکن جب کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ دیکھو اس نے سنکیہ پھانکا تھا یہ مر گیا ہے، یہ بڑا بین ثبوت ہوتا ہے، اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہوں، گزری ہوئی اقوام، ان اقوام کی ہسٹری، ان کی تاریخ. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر آپ پڑھ کے دیکھیے، گبن نظر آتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے قوانین کیا ہیں. ہم نے تو اپنے ہاں کیا بتائیں، تاریخ کو قرآن نے اتنی اہمیت دی تھی، ساری ہمارے یہاں لٹریچر تاریخ میں بڑی بڑی ضخیم تاریخیں ہمارے یہاں لکھی ہوئی. یہ جو تاریخ ہے اقوام عالم کے عروج و زوال یا ان کے، یہ جسے کہتے ہیں نا استخلاف و استبدال، ایک قوم بدل کے اس کی جگہ دوسری قوم کیوں آ جاتی ہے، قرآن نے اس کے قوانین دیے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو ساری تاریخوں میں ایک ابن خلدون کا مقدمہ، صرف مقدمہ اس کا، उसने तो उसने ये चीज जो है वो लाया है किसी हद तक। तारीख हमारी कोई भी इस अंदाज से लिखी नहीं गई, और वो तारीख तो हमारे यहाँ की वो तारीख क्या, तारीख तो वो है जिसकी कोई सनद हो। हमारे यहाँ की कोई तारीख उठा के देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, बल्कि उनसे भी पहले जन्नत की जिंदगी भी बीच में आती है उनके, तो वहां कैसे रहते थे मुअर्रख, जिसने तारीख के एतबार से ये चीज लिखनी है। फिर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो कुरान तो हजरत आदम का जिक्र भी कर सकते हैं, वहां से तारीख शुरू करते हैं। यानी कोई उसके लिए अथॉरिटी नहीं, कोई सनद नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई रिसर्च नहीं हुई, कैसे सकती है। आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ तौरात के अंदर जो कुछ लिखा मिलता है वो आप अपने यहाँ दर्ज करके चले जाते हैं और क्या देते हैं कि वो रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया था। ये तो आदमी यहाँ केस भी मतलब होती, कुरान देता है इसलिए उन अरबों को उस जमाने के जो मुखातब अगली कौम थी कि जाओ जिन रास्तों पे तुम सफर करके अपने काफिले ले जाते हो उन रास्तों में तुम्हें कई उजड़ी हुई बस्तियां मिलती हैं और वो सब वाकिफ थे उन बस्तियों से। ये आद की है, ये सबूत की है, ये लूट की है, ये कौन है लूट वालों की है, उनके यहाँ उनकी दास्तानें मौजूद। जाते थे रास्ते से बस्ती नजर आती थी तो बहरहाल उनकी फिर बातें तो होती है ना, बातें होती। ये जो कुरान करीम ने इन्हीं अंबिया कराम का जिक्र किया है ना, ये सैनिक रेस वाले जो थे उसके उसके उसकी उसकी भी रायत यह है कि उससे वो लोग वाकिफ थे। जब उनसे कहा जाता था कि ये देखो कौम सबूत की दस्ती है, उसमें ये क्या कुछ हुआ, उन्हें पता था सबूत कौन था, उसकी कौम कौन थी, कहाँ रहते थे, क्या उनके साथ हुआ था, उनके यहाँ ये दास्तानों का आम चर्चा था। उनसे अगर कहा जाता कि कंफ्यूजन से पैगंबर से उसकी कौम ने यह कुछ किया था तो वो मुंह देखते रह जाते थे, साहब क्या कह रहे हैं आप, हमने तो ये लफ्ज ही आज सुना है। बात यहाँ से चल पड़ती कि वो कोई था भी या नहीं था। वो बात कुरान ने कही है जिसकी वो तब्दील ही नहीं कर सकते थे, इनकार ही नहीं कर सकते थे। कुरान उनकी बस्तियों को बतौर शहादत के पेश करता, कम अहलक ना मिन कबले मिन अरमिन फना दो वला तहीन मना। कहा ये देखो इतनी कौमें थी, बार बार उनको समझाते रहे उनके रसूल, नहीं माने, जब तबाही आई ना तो फिर पुकारा उन्होंने वाता ही न मनास, लेकिन उस वक्त तो कोई मकाम ऐसा रह ही नहीं गया था जहां जाके वो पना ले गए। मोहलत का वक्फा कुरान देता है, असूल जो है कौमों का वो भी उसी दिन नहीं पकड़ी जाती कोई कौम, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तबाही की तरफ हो जाती, और जब इस दौरान में उनको ये वार्निंग दी जाती है, बताया जाता है कि ये चीज तुम्हें तबाही की तरफ दिए जा रही है परहेज कर लो अब भी, वो नहीं मानती तो एक दिन फिर वो तबाही कहा जाता है। ये जो दरमियानी वक्फा होता है ना उनको समझाने का, बतदरीज तबाही की तरफ जाने का, ये है वो मोहलत का वक्फा कहलाता है। लेकिन जब वो आखिरी लम्हा आ जाता है तो फिर तो कहीं भी बचत की बचाव की सूरत नहीं होती, फिर तबाह हो जाती है। वो हिंदी जो है मैं पढ़ा करता हूँ, बात तो उनके अपने तसव्वुर की है, बात बड़ी उम्दा कि दुख में तो हर को भजें और सुख में भजे न को, जो सुख में हर को भजे तो दुख का है, तो अच्छी बात करी है। इस दौरान में अगर वो आ जाते तबाही आती नहीं, तबाही जब आती है तो ये आमतौर पर इंसान की सूरत या फिर दुआई में जाता है, उससे कहता उस वक्त कुछ काम नहीं देती दुआई। वह आगे वो अन जाहू मुंजर मिन हूँ वकाल का फिरू कहता, एक राज इनको क्या ताज्जुब इनको किस बात की आता है कि साथ कहता मैं खुदा का रसूल हूँ, हमारे जैसा इंसान हमने से ही है, है? खुदागर से वही बात देने इंसानी, वो कोई फौकन बशर देखना चाहते थे कि वो रसूल भी कुरान में ही है, तो ये इतराज करते हैं कि ये रसूल को देख ले बाजारों में चलता फिरता है, दुकानों से सौदा कलम देता फिरता, बीवी बच्चे बीत गए हैं, रसूल देखो शब्द में ये था कि उसको कोई फौकन बशर होना चाहिए, ये नहीं कि क्या कहता है उसको सुनो, देखो तो सही कि उसकी हायत कैसी है, वो बोलिए किस किस्म के देता है, ہم میں سے ہی ہمارے جیسا. اور وہ بار بار اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تمہارے ہی جیسا انسان. اور دوسری جگہ ہے تو ملائکہ کہتے اگر تمہاری جگہ ملائکہ بستے تو پھر ملائکہ میں سے کوئی رسول آتا. رسول آتا ہی اسی قسم کا انہیں میں سے ہے جس قسم کی وہ قوم ہوتی ہے, تاکہ انہیں بتا دے کہ یہ ہے پیغام, یہ ممکن العمل ہے, دیکھو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اوپر, یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جو انسان بھی عمل کرے گا نتیجہ نکلے گا. اس کا تو لکھنے بشر ہونا نہایت ضروری ہے. اور وہ یہی اعتراض کرتے تعجب بھی اس پہ کرتے. اور عزیزہ نے من پھر آ جائیے اپنی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار ذلیل ہے ہمارے لیے وجہ رجوع اور قلب کی باریکی کا باعث ہے. آپ کے اسوہ حسنہ کی یاد ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے سیرت اور کردار کا. حضور کے دور کی تاریخ اقوام عالم کے عروج اور زوال کے قوانین کی مشہود شہادت پیش کرتی ہے. یہ چیزیں تھیں جو حضور اور حضور کے دور کی اور حضور کے انقلاب کے سامنے ہمارے آنی چاہیے. لیکن اس سے تو وہ ایک بشروم اس کو کون آتا ہے نا سامنے. لڑائیوں میں شکست بھی ہوتی ہے, فتح بھی ہوتی ہے, زخم بھی لگتے ہیں, ہیل بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, فوت بھی ہو جاتے ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, نہیں بھی ملتا, 82 غزلیں کرنے پڑتے ہیں, 7 اتنی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں. یہ کچھ ہے اس رسول کا, یہ کچھ نہیں. ایک تو ہمارے ہاں کی جو شاعری ہے, اس شاعری کی شاعری تو ہوتا ہی مبالغہ. اس شاعری کے اندر آپ دیکھیے جتنی جلتیوں کو نعت کہتے ہیں, نعت نہایت ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. لیکن حضور کے کارناموں کی یادداشت وہ سرگزشت ہیں جو انقلاب لائے تھے حضور. لیکن نعت ہماری کیا ہوتی, زلف امبری کی باتیں, چشم سرمزی کی باتیں, قد رانا کی باتیں, وہ خرانے حسنا کی باتیں, یا تو ساری ناتیں آپ دیکھیے تھے اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں. یا پھر عجائبات کی طرف آئے, عرش مولا کے جانے والے معجزات کے نائے چلے جا رہے ہیں آپ کے ہاں سے, کوئی بات بشرم مسلوکم کی کوئی نہیں لائی جاتی سامنے. ہمارے ہاں بھی وہی تصور پیدا کی جو ان کے ذہن میں تھا کہ رسول کو عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے, بشرم مسلوکم کا تصور نہیں ہوتا, فوق البشر کا تصور ہوتا. اور یہی تو وہ لوگ کہتے حضور فوق البشر تھے. اگر تو قرآن نے جو کہا ہے کہ لقد جعلنا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے. جو فوق البشر تھا اس کو وہ تائید و قوتیں حاصل تھیں, اس کی زندگی ہمارے لیے ماڈل کیسے بن سکتی ہے؟ ماڈل تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ بشر و مثلوں تم ہو. ایک بشر کی حیثیت سے جو آپ نے کر دکھایا, بشر کی حیثیت سے انہی قرآنی قوانین کی روح سے بسر کر سکے. مومنوں کے لیے اس کا اپنا اسی صورت میں بن سکتا ہے. لیکن ہم نے تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا تصور کو پیدا کیا ہوا, اور اس تصور سے ذرا کوئی بات کام کہہ دی جائے, کہہ دیا جائے کہ بسر کفر کے فتوے لگتے ہیں, عوام کو بھڑکا دیا جاتا ہے, اسے معاذ اللہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی نہ جاتا. باتیں یہ چل رہی ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر, باتیں صدیوں سے اتنے اتنے تمہار کتابوں کے بشروں مسلو کم بشروں مسلو کم قرآن کیا جا رہا ہے, کہتے جاؤ اجب ہوں منظر مین ہوں کاغل کاغیر ہوں نا آگا شاعر ہوں تذاب کسی بنا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کیونکہ ہمارے جیسا یہ ہم میں سے انسان ہے, اس لیے اس کا دعویٰ کہ میں خدا کا رسول ہوں یہ جھوٹ ہے. اس بنا کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, خدا کا رسول ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہاں اور اگلی بات سنو, یہ کیا کہتا ہے, 32 کروڑ دیوتا مانتے ہیں ہندو, کم از کم 3 تو مانتے ہیں عیسائی, 2 تو مانتے تھے مجوسی بھی, اور ہمارا تو پوچھو ہی. ہر زمان دار آستی دارت خدا بندے رحمت اقبال کا در کعبہ ہے شیخ حرم, شیخ حرم جو آ رہا ہے اقبال کا دینا, اس کو نہ دشمن دینا, اس لیے کہ بڑا سازشی ہے. ہر زمان در آستی دارت خدا بندے
آتا تو احرام پہن کیا لیکن پتہ نہیں کہ اس آدمی کے اندر ہر وقت ایک نیا خدا رکھتا ہے. کتنے خدا ہیں جن کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر دیے ہوئے کاریہ کا طواف کر رہے ہیں, اور کتنے ہیں جو خود خدا بنے ہوئے اس کاریہ کا.
نصیحت یہ ہے ہماری کہ رست از وقت بن تا استاد در بندے دیگر. کسی طرح خدا خدا کر کے ایک خدا سے چھٹکارا ملتا ہے, ایک اور خدا ہمارے چھٹ جاتا ہے. ان کو بھی یہ کہ یہ اتنے خدا, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کی بجائے صرف ایک خدا. ارے وہ صرف ایک خدا اتنا کام کرے گا کیسے؟ ان کے لیے ہر شعبے کا خدا الگ ہونا چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ ہونا چاہیے. امپورٹ کا لائسنس لینا ہے اور خدا چاہیے, بندوق کا لینا ہے تو اور خدا چاہیے, ہر مقصد کے لیے الگ خدا. بیماری کے لیے الگ تھا ان کے ہاں, دولت کے لیے لکشمی دیوی تھی ان کے ہاں, اولاد کے لیے اور تھا. کہتا ہے یہ توحید میں آ جاتا ہے, یہ ایک خدا. اتنا حاضر لشن ہو جاؤ, یہ بات بھی جو ہے یہ بھی بڑی تعجب ہوں گی, زیادہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کام کے لیے فلاں حضرت صاحب, اس کام کے لیے فلاں مزار کے لیے. آپ کو پتا ہے مختلف مزاروں کی مختلف کرامتیں ہوتی ہیں. یہ جو ماتا و چیچے کا اس کے لیے الگ وہ مزار شریف ہوتی, پہیے کے بخار کے لیے الگ ہوتی. کہتا یہ عجیب قسم کا شخص ہے. کہتا ہے کہ قوت کا سرچشما ایک خدا. ون تلا کل ملا امین ہوں پتہ. یہ باتیں تم نے کی کہ بڑے بڑے سربر ان کے روسا ان کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارا کچھ سنا, جواب تو کوئی بن نہیں پڑتا تھا, اٹھ کے چل دی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہو, اس کی کوئی بات نہ سنو. اتنا ہاضا لشن جراج, یہ تو کوئی بہت بڑی سازش, بہت بڑا پلان بنا کے آ رہا ہے یہ سب. ہاں خطرہ نظر آتا, ہر خدا سے انحراف سکھا رہا ہے, سرکشی سکھا رہا ہے, بڑی سازش. وہ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کی طرف, تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ خدا کی باتیں نہ کرو, یہ تو تمہارا تختہ الٹ کے نیا نظام قائم کرنے کی فکر کر رہا ہے کہ وہ خدا واحد کی طرف آنے دیں. یہ خداوندان عالم نام ہے, خداوندان خداوندان نعمت. اسی لیے اس نے جل بھن کے کہا تھا, جل بھن کے نہیں تڑپ کے کہا تھا, تم خداوند ہی کہلاؤ, خدا اور خداوند, تم خداوند ہی کہلاؤ, خدا اور صحیح. اتنا ہاضا نشین جراج, بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑا پلان ہے جو یہ لے کے آیا ہے. ما سمینا بہاضا فی الملت الاخرۃ ان ہاضا الا افتراء, یہ بالکل بناوٹ ہے, جھوٹ ہے. ارے بھائی کیوں جھوٹ ہے؟ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. چل یہ اسلاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آج موجود ہیں نا کہنے والے, یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں ایسے. جو وہ کل مر گئے ہیں نا, جو وہ اسلاف میں داخل ہو گئے, ان کا حوالہ دیتے ہیں. جو ان میں سے آج مر جائے گا یہ اسلاف میں داخل ہو جائے گا. یعنی زندگی جیتے جیتو یہ قابل سند نہیں تھا, جو ہی مرا اسناد کی فہرست میں داخل ہو گئے. کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے, جو اس طرح ہے بناوٹ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسناد میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. آج بھی یہی دلیل دی جاتی, کوئی بات ان سے آپ دیجیے. قرآن کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے کسی نے اپنے ہاں سے یہ بات کہی, کسی تفسیر میں یہ آئی, کسی اظہر صاحب کے ہاں سے یہ چیز ملی. ہلو بھائی, وہ اتنے عظیم بزرگ جو تھے وہ تو قرآن سمجھتے ہی نہیں تھے, یہ ایک نئے آ گئے صاحب قرآن بتانے والے. نہیں سر, اسلاف کے طریقے کی وقت تھوڑا ہے, ورنہ میں مثالیں دیتا آپ کو اسلاف کے طریقے کی کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں. ان آگے اختلاف کیا بات ہے قرآن کی, ایک ایک دکھتی ہوئی رقص ہماری پکڑے جاتا ہے. آج کی باتیں کر رہا ہے آج کی, تو دلیل اور سند یہ ہے کہ اسلام میں سے کسی نے کسی کہا, یہی آج دلیل دی جاتی ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکر بل لما یذوق عذاب. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا تھا, 40 سال ہمارے اندر گزاری, اسی طرح سے ہمارے اندر رہتا سہتا کھاتا پیتا یار داشت سب کچھ, جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے, ان حضور کے کردار کا اعتراف تھا. لیکن تھا تو ہم میں سے ہی ایک
पता नहीं ये रातों रात क्या बात होगी, ये कह रहा है कि मुझे खुदा की तरफ से नहीं मिलती। बोलो हमने भी यार जैसे ये यार बात तो कहते हैं तो यार भी हो गया धन्यवाद क्या बातें ये हमने से अच्छा भला आज कह रहा है तो खुदा करती
जिन बैने अजीब बात कुरान ने कई दूसरी जगह भी कही हुई है
बल हूँ की शक्ति
हजूर से कहा गया है कि इनकी इन बातों से अफसुरदा खातिर न हो जाए दिल पे मलाल न लाइए। और अजीम चीज है अजीजान मन जो कही है कुरान और उन्होंने भी उनमें से किसी ने इसकी तरदीद नहीं की यहां भी कही है। मैं दूसरी जगह जो वाजह तर अल्फाज है ना उसमें मैं बात लाता हूँ 6:33 قد نعلم انه ليحزن كالذي يقولون جو باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں احساس ہے اس کا کہ رسول تمہیں اس سے بڑا ملال اور حزن گزرتا ہے افسردگی چاہتی ہے کہنے لگے بالکل نہیں افسردہ ہونے کی کوئی بات نہیں عظیم چیز ہے شہادت لا یکذبون کا ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون رسول یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے تجھے تو انہوں نے تمہارے دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی جھوٹا نہیں کبھی کہا تھا آج بھی یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں دعوات دونوں چیزوں میں فرق یہی چیز تھی نا کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا دعوی رسالت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے تو آپ نے کہا تھا نا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی خلق حضور میں کوئی نیا نہیں ہوں مریخ سے نہیں ٹپک پڑا کہیں باہر سے نہیں آیا تمہارے اندر میں نے اپنی 40 سال کی زندگی گزاری ہے اس سے پہلے تم بتاؤ ساتھی بھی یاد رکھ کے کہ یہ 40 سالہ زندگی جو ہے ایک سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہے جو تمہارا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہے اتنی شدید مخالفت کرنے والے دیکھیں وہ مخالفین کے عزیز الرحمان ہمارے جیسے دنی طبع نہیں عرب کا کریکٹر بڑا اونچا تھا کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہاں تم جھوٹے تھے تم نے جھوٹ بولا یہی نہیں کہ سامنے نہیں کہا حبش کے دربار میں وہاں جا کے بھی ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا حالانکہ گیا تھا اس کی مدد دینے کے لیے حضور کی جماعت کے خلاف مدد دینے کے لیے گیا تھا میں شاید التباس نہ کر دوں مقوقت کا تھا یا یہ روم کے دربار کی جی ہرکل کے دربار میں شکریہ ہرکل کے ہاں گیا اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ مدعی جو ہے وہ تم میں سے ہی ہے یا باہر سے آیا ہے انہوں نے کہا ہم میں سے ہی ہے اس کی تمہارے اندر زندگی گزری ہے زندگی ہاں وہ زندگی کیسی تھی یہ تھا عرب کا کردار اتنا بڑا دشمن مدد مانگنے کے لیے گیا ہے کہنے لگا جی وہ زندگی تو بڑی پاک باز تھی اس میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس سے ہم روش رکھ سکتے ارپن نے کہا تھا کہ نفسیات انسانی یہ ہے کہ جس کی 40 سالہ زندگی جس قسم کی ہو راتوں رات وہ شخص پریدار نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا ہے حضور سے کہ افسردہ خاطر نہ ہو جائے یہ تمہیں نہیں جھوٹا کہہ رہا تمہیں تو یہ اس وقت بھی سچا کہتے تھے آپ بھی سچا کہتے یہ ہمارے قوانین قانون کی تقزیم کر رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس غلط روش میں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے یہ اس سے متعلق بال ہم کی شکل میں ذکر بال لمبا یوز ہوا رات اور اس کا ثبوت جو ہے کل ہی ان کو مل جائے گا جب اس کی خلاف ورزی کا تباہ کن نتیجہ ان کے سامنے آئے گا آپ کو اس طرح ملول خاطر ہو رہے ہیں سورہ سواد کی آیت 8 تک ہم آ گئے عزیز الرحمان نئی آیت سے آئندہ لیں گے آئندہ کی آیات میں بڑے انبیاء کرام کے واقعات آ رہے تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات آئیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری افسانہ ترازیوں نے کیا کچھ انہیں لگا دیا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم